السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
گزشتہ سال پاکستان میں ڈرون حملوں میں 2013 کی نسبت 32% کمی آئی، غیر سرکاری ادارے کی سالانہ رپورٹ میں انکشاف۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لینے کے بعد پاکستان میں اسکولوں میں تعلیمی سلسلہ پیر سے شروع ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر۔
متحدہ قومی موومنٹ کا سوگ، کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین۔ تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
امریکی صدر براک اوباما کے دورے سے قبل جان کیری کا بھارت دورہ، دونوں ملکوں کے مابین گہرے اقتصادی تعلقات کے قیام پر زور۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، پیرس میں 1,000,000 سے زائد افراد 1 مارچ کے لیے اکٹھے ہوئے، جو دہشت گردی کے اس ہولناک واقعے کے بعد بے مثال یکجہتی اور اتحاد کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں 17 افراد گزشتہ ہفتے ہلاک ہو گئے، اور شمالی نائجیریا میں ہفتے کے روز 2 بم دھماکے ہوئے، 20 سے زائد افراد ہلاک۔ پاکستان میں حکام نے کہا ہے کہ مسافر بس اور آئل ٹینکر میں تصادم کے نتیجے میں کم از کم 59 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بظاہر یہ ٹینکر غلط سمت سے آ رہا تھا اور تیز رفتاری کے ساتھ مسافر بس سے ٹکرا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ میں ایک بدترین ٹریفک حادثے میں کم از کم 59 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ہفتے کو دیر گئے کراچی کے سپر ہائی وے کی لنک روڈ پر پیش آیا، جہاں کراچی سے شکارپور جانے والی مسافر بس اور مخالف سمت سے آنے والے آئل ٹینکر سے ٹکر کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ کمشنر کراچی شعیب صدیقی کے مطابق، آئل ٹینکر اپنے آگے جانے والی گاڑی کو اوور ٹیک کرتے ہوئے سامنے سے آنے والی بس سے جا ٹکرایا۔ تصادم کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور ٹینکر پر لدے تیل کے باعث اس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ پولیس اور امدادی کارکن جائے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کرنا شروع کیا۔ حکام کے مطابق متعدد لاشیں اس حد تک جھلس چکی ہیں کہ ان کی شناخت ممکن نہیں رہی، جبکہ زخمیوں میں سے اکثر کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بس میں سوار ایک پورا خاندان بھی ہلاک ہو گیا۔ اسی خاندان کے ایک فرد عبد الحفیظ کہتے ہیں،
اس کے 2 بچے تھے اور ایک ماموں تھا اور میرے چاچو کا لڑکا تھا، ایک پھوپھی تھی اور اس کا لڑکا تھا، 9 بندے تھے ہمارے۔
عبدالحفیظ بتا رہے ہیں کہ میری بہن، ان کے بچے، 2 چچا اور ان کے خاندان، کل ملا کر 9 افراد اس بس پر سوار تھے اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ عینی شاہدوں کے مطابق بس میں گنجائش سے زیادہ افراد سوار تھے اور حادثے کے وقت بہت سے مسافر بس کی چھت پر بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے بعض نے تصادم کے وقت چھت سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس بارے میں کچھ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے شہزاد حسین۔
ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کراچی سے اندرون سندھ جانے والی مسافر بس کے ٹینکر کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ سپر ہائی وے لنک روڈ پر ہوا اور اس کی تفصیلات وائس آف امریکہ کو بتاتے ہوئے ایس ایس پی راؤ انوار نے بتایا کہ کورنگی سے یہ بس شکارپور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔
سامنے سے آنے والے ایک ٹینکر نے اس بس کو ہٹ کیا ہے اور جس کی وجہ سے اس بس میں آگ لگی ہے، اور اس میں کوئی ایمرجنسی گیٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگ ہیں نا زیادہ تر اس میں جل کے بےچارے ہلاک ہو گئے ہیں، اور کوئی 5-7 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور 3-4 لوگ جو ہیں صحیح سلامت نکل سکے ہیں۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق آگ بجھانے اور امدادی کاروائیوں میں تاخیر ہوئی۔ زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال پہنچایا گیا اور میتوں کو وہ رسا کے حوالے کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے، لیکن لاشوں کے جھلس جانے کی وجہ سے اس میں مشکلات کا سامنا رہا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے، جب تک اس کی سمت کا تعین نہیں کیا جائے گا، کامیابی امکانات بہت کم ہیں۔ پروگرام ان دی نیوز میں میزبان قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر توصیف نے کہا،
دیکھیے یہ معاملہ صرف سندھ کی گورنمنٹ کا نہیں ہے، بلکہ اس میں رینجرز بھی ہیں اور وہ ایجنسیاں بھی ہیں جو وفاق کے تحت کام کرتی ہیں۔ ان کا کراچی میں ایک آپریشن ہے، اور اس آپریشن کے نتائج کچھ بھی ہو، مگر ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، جس کا شکار ایم کیو ایم کے کارکن ہوتے ہیں، اور ہر 2-3 مہینے بعد یہ ایشو اٹھتا ہے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ بنیادی طور پہ یہ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ جس شخص کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اس کے جرائم کیا ہیں اور آپ کیوں نہیں اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلا رہے ہیں. اس طرح لاشوں کا ملنا یا کارکنوں کا تھانوں میں قتل ہونا یہ صورتحال کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے اور اس میں عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون مظلوم ہے اور کون مجرم ہے. تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, اس میں وفاق کا معاملہ بھی ہے, سندھ حکومت کا کردار بھی ہے جس سے کراچی کی صورتحال خراب رہتی ہے اور آج بھی خراب ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ ایک بات تو عام طور پر یہ کہی جاتی ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ شہر کے اوپر زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے مختلف گروپوں کی جانب سے جو شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ جب ایم کے ایم ہڑتال کرائے گی اور ہڑتال کامیاب ہوگی تو اس کا کنٹرول ظاہر ہوگا, مگر اس کا ایک پہلو بھی یہ ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے اس کو روکنے کا معاملہ ہے. اب پہلے جو ہڑتالیں ہوتی تھی وہ سیاسی ایشوز پہ ہوتی تھی, اب گزشتہ 10 سال سے کسی سیاسی مسئلے پہ مجھے یاد نہیں کہ کوئی ہڑتال ہوئی ہو, سوائے اس کے ذوالفقار مرزا کے بیان کے خلاف ہڑتال ہوئی تھی, تو وہ تو ایک سیاسی ایشو تھا, اسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش تھی, مگر اب جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں یہ تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف ہے, تو اس کا تو تدارک ہونا ضروری ہے کہ جو بھی اگر حکام سمجھتے ہیں کہ کسی فرد نے یا تنظیم کے اراکین نے قانون توڑا ہے تو وہ لوگوں کو بتائیں. جب وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کارکنوں کی لاشیں ملیں گی تو پھر تو احتجاج کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. تو یہ ایک نئی قسم ہے جس سے کراچی کے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے.
اچھا ایک بات عام طور پر یہ کہی جاتی ہے کہ اس وقت تو اتنے بڑے پیمانے پر آپریشن ہو رہا ہے, اس کے باوجود کراچی میں امن قائم نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی قوتیں اس بد نظمی کی پشت پر ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ سیاسی قوتیں جو ہیں اس بد نظمی کی پشت پہ ہیں, مگر ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہاں جو آپریشن ہے اس کی سمت کا پتہ نہیں چل رہا. کراچی کے اندر فرقہ وارانہ ٹارگیٹ کلنگ ہے اور فرقہ وارانہ ٹارگیٹ کلنگ جو ہے یہ لنک ہو جاتی ہے طالبان اور انتہا پسند گروپوں کے جن کی کمین گاہیں کراچی کے اطراف میں قائم ہیں, یا اسلحہ کی شہر میں فراوانی ہے یا عدالتوں سے سزا نہیں ہو رہی. تو یہ تو اب کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو نیا ایکشن پلان بنایا اس کے تحت یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی, مگر پھر وہاں پہ بھی یہ سوال ہوگا کہ اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اس وقت بھی ہوئی تو اس کے نتائج بہت منفی نکلیں گے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے اور ملزمان کو عدالتوں سے سزا ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اپنے دورے جنوبی ایشیا کے دوران امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ کی حوصلہ افزائی کریں گے, جبکہ وہ اپنے دورے یورپ کے دوران وہ ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے, جس کا متوقع محور ایران کا جوہری پروگرام ہوگا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان اقتصادی روابط کے بہترین امکانات تلاش کرنے کا اس سے بہتر موقع کبھی نہیں تھا. وہ گاندھی نگر میں 7th وائبرنٹ گجرات سمٹ سے خطاب کر رہے تھے. کیری صدر اوباما کے دورے سے قبل بھارت میں ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
امریکی صدر براک اوباما کے بھارت دورے سے قبل امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھارت آئے ہوئے ہیں تاکہ دورے سے قبل بہت سے معاملات طے کر لیے جائیں. اس موقع پر ان کے ساتھ ایک وفد بھی آیا ہوا ہے جو کہ گجرات میں سرمایہ کاری سے متعلق ایک عالمی اجلاس میں شرکت کر رہا ہے. وائبرنٹ گجرات نامی اس 7th عالمی اجلاس میں جان کیری نے بھی شرکت کی. گاندھی نگر میں منعقد ہونے والے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ملکوں کے مابین گہرے اقتصادی تعلقات کے قیام پر زور دیا اور کہا کہ بھارت اور امریکہ کے مابین حیرت انگیز امکانات سے فائدہ اٹھانے کا ایسا موقع اسے قبل کبھی نہیں آیا تھا.
We share Prime Minister Modi's goal of increasing our country's annual trade.
ہم وزیر اعظم نریندر مودی کے اس مقصد میں ان کے ساتھ ہیں کہ ہمارے ملکوں کے درمیان تجارت کے اس سالانہ حجم کو آئندہ برسوں میں 5 گنا حد تک بڑھنا چاہیے.
انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک ساتھ مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہم بہت کچھ کریں گے اور تیز رفتاری کے ساتھ کریں گے.
We need to join together and take advantage of the challenge that was laid down by Prime Minister Modi, who is
ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونے اور اس چیلنج سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے جو وزیر اعظم مودی نے متعین کیا ہے, اور اب وہ بھارت میں ہوا کے وسائل کو بہت وسیع کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کے زرعی نظام کو مزید فعال بنانا, شمسی توانائی کے قومی مشن کو 5 گنا حد تک لے جانا چاہتے ہیں, اور مل کر ہم ایک ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں جہاں ہماری تمام کمپنیاں جدید ٹیکنالوجی، آلات، سرمایہ اور مہارتوں میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں، نہ صرف بھارت میں بلکہ متعدد دیگر ممالک میں بھی جنہیں اس طرح کی پیداوار اور ترقی کی ضرورت ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم بھارت میں مودی کے انیشیٹوز کو پورے خطہ زمین کے لیے سود مند بنا سکتے ہیں۔
جان کیری نے پیرس کے ہفتہ روزہ جریدے پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ مہذب سماج ایسے واقعات کو برداشت نہیں کر سکتا۔
We stand together in freedom and together we make it clear that no act of terror will ever stop the march of freedom۔
وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آزادی کی خاطر ایک ساتھ کھڑے ہیں اور یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ آزادی کے سفر کو روک نہیں سکتا۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ تقریبات میں امریکی صدر کے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کے پیش نظر جان کیری کے ان بیانات کی بہت اہمیت ہے۔ امریکہ ان دوروں کی مدد سے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو واپس پٹری پر لانا چاہتا ہے، جو کہ 2014 کے اوائل میں نچلی سطح پر پہنچ گئے تھے۔ اس سے قبل نومبر میں دونوں ملکوں نے غذائی سبسڈی سے متعلق ایک ایسے تنازعہ کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی جس سے عالمی تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے سے متعلق عالمی تجارت تنظیم معاہدے کو خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پیرس میں 10 لاکھ سے زائد افراد ایک مارچ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو دہشت گردی کے اس ہولناک واقعے کے بعد بے مثال یکجہتی اور اتحاد کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں 17 افراد گزشتہ ہفتے ہلاک ہو گئے۔ عالمی لیڈروں نے فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ اس مارچ میں شرکت کی جو اس کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد اس اتحاد ریلی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون، جرمن چانسلر اینگلا مرکل، اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتن یاہو، فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ اور ملکہ بھی آج کی اس ریلی میں شرکت کر رہے ہیں۔ 7 جنوری کو شارلی ایبڈو جریدے کے پیرس دفاتر پر ہونے والی شوٹنگ میں 12 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں مزید ہلاکتیں ہوئیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری، جو اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں، کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی کارروائی بھی آزادی کے لیے مارچ کو نہیں روک پائے گی۔
We may all come from different walks of life. But we stand together this morning.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، لیکن آج ہم فرانس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب وہ پیرس میں شارلی ایبڈو کے صدر دفاتر پر ہولناک حملے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مارچ کر رہے ہیں، اور ہم محض غصے اور اشتعال کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے مقصد کے حصول کے لیے اپنے عزم اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پیرس میں ریلی میں شریک اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے کہا کہ صدر براک اوباما آئندہ ماہ عالمی لیڈروں کو واشنگٹن میں مدعو کریں گے اور پرتشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے سربراہی اجلاس کا انعقاد ہوگا۔ پروگرام ان دی نیوز میں اور ممتاز تجزیہ کاروں نے عالمی دہشت گردی اور اس کی روک تھام کے بارے میں میزبان قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کی روک تھام نہ ہونے کی متعدد وجوہات ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ مربوط کوششوں کا نہ ہونا ہے۔ پولی ٹیک واشنگٹن کے سینئر ریسرچر عارف انصار اور آن لائن نیوز پیپر اور ویسٹرن افیئرز کے ایڈیٹر منظر قریشی اس پروگرام میں شریک تھے۔ منظر قریشی کا کہنا ہے،
جی اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کہ آہستہ آہستہ ان کی کوئی کوآرڈینیشن جیسے بن رہی ہو، اور کوآرڈینیٹڈ، اور یا پھر یہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک کانسیپٹ کہلاتا ہے کاپی کیٹ کا، کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ کر کے دے کین گیٹ اوے ود اٹ، تو یہ دوسری جگہوں پہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک چیز اور جو دیکھنے میں آئی ہے جو کہ بہت ہی پریشان کن ہے، وہ یہ کہ ہارڈن جو ہیں فائٹرز ان کے وہ اویلیبل ہیں، جو کہ دے گو بیک ٹو جن کنٹری سے آئے ہوتے ہیں، اور پھر ادھر جا کے یہ ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کو اتنا ایکسپرٹیز ہوتی ہے ان کے پاس کہ وہ کسی بھی کنفرنٹیشن کو ہینڈل کر سکیں۔ تو یہ بہت ہی حیران کن اور خطرناک بات ہے۔ سمجھ میں سے قاصر ہیں کہ اس کو کس طریقے سے جلد از جلد کنٹرول میں کیا جائے، سے پہلے کہ اس سے بھی بڑی ایک مصیبت آفت بن جائے۔
عارف انصار صاحب، وہ یہ بتائیے کہ اس دہشت گردی کو کنٹین کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، تو وہ کیا وجہ ہے کہ کوششیں ابھی تک بھرپور کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکیں؟
اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے کہ ایک ریئلسٹکلی سوال کیا جائے کہ جو وار اگینسٹ ایکسٹریمزم ہے یا جس کے اور بھی نام ہیں، اس کا سکسیس
کیا چیز ریپرزینٹ کرے گی، وہ کیا چیز ہوگی جو اچیو ہو جائے گی جب ہم کہیں گے کہ یہ جنگ جیتی جا چکی ہے. بہت سے فرنٹ بن گئے ہیں اور اس کے نتائج ویسٹ کی طرف کیا نکل رہے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز کیا بن رہی ہیں. ٹھیک ہے لون ولف والے ہیں واقعات، وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو مڈل ایسٹ اور وائڈر ریجن میں ہو رہا ہے اس کے اثرات مختلف طریقوں سے اب مغرب میں ظاہر ہو رہے ہیں، جو کہ یہاں کی ملٹی کلچرزم ڈائیورسٹی اس کو امپیکٹ کر رہے ہیں بڑے سیریس طریقے سے. تو اب اس کو کس طریقے سے روکا جائے وہ تو اپنی جگہ کے پولیٹیکل سولوشن کی کتنی گنجائش ہے یا نہیں ہے، ملٹری سولوشن کہاں تک پہنچے نہیں پہنچے، آئیڈیالوجی کاؤنٹر ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اب ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ وہاں کی لگتا ہے کہ سب کو پیچھے ہٹ کے اب بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس یہ جنگ جو ہے وہ ایسی کیا چیز ہوگی جو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا جیت چکی جا چکی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو کمپلیکیٹ کر رہی ہیں، دنیا بہت انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے، گلوبلائزیشن ہے، اس کی وجہ سے بہت سے آئیڈینٹی کرائسس ابھر رہے ہیں لوگوں کے لیے دنیا میں، کوئی نیشنل آئیڈینٹی امپورٹنٹ ہے یا کہ گلوبل آئیڈینٹی کے ریش کے ریلیجیس یا ایتھنک آئیڈینٹی. تو یہ سب کمپلیکیشنز جو بن کے ایک عجیب قسم کے فنامنوں کو ابھار رہی ہیں جس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو کنٹین کرنے کے لیے دہشت گردی کو، اس میں کہیں کوئی خامی ہے؟
اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن سائیکلز ہیں ڈیموکریٹک نیشنز میں، ان کے گولز ڈفرنٹ ہوتے ہیں، سائیکلز ڈفرنٹ ہوتے ہیں، چیلنجز جو ہیں یہ بڑے وسیع ہیں اور ان کی ٹائم لائن فرق ہے. تو جو ریزلٹ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بہت جلد کی جاتی ہے، تو فوکس جو ہے وہ ٹیکٹیکل لیول پہ چلی جاتی ہے اور اسٹریٹجک لیول پہ کم ہو جاتی ہے کہ اوور دا لانگ رن کیا ہو رہا ہے، اور وہ اکثر پیچھے چلی جاتی ہے بات. لیکن لانگ ٹرم میں اس کے نتائج زیادہ سیریس ہوتے جا رہے ہیں. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ سکسیز مل جائیں، جو ہم آربیٹریلی کہہ لیتے ہیں کہ چلو جس طرح آگے وڈرال ہو گیا ایک کنٹری سے، کیا گولز اچیو ہو گئے یا نہیں ہوئے ہمیں نہیں پتا، اس میں پالیٹکس بھی انوالوڈ ہے کہ لوگوں کو ایک طریقے سے پرسپشن دوسری دینی پڑتی ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ چل رہا ہے، دوسرا یہ کہ سیریسلی ایشوز کو ہینڈل کرنے میں اور پولیٹیکل اسپن دینا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو مل جل کے آ جاتے ہیں. اوور کانفیڈینس بھی میرا خیال ہے کہ ہم آج کل مٹیریلسٹک اپروچ ہے کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ تھرو دا یوز آف پاور ہم شاید چیز کو کنٹرول کر لیں، لیکن وہ بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اتنی دیر پاس ثابت نہیں ہو. اسی لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ڈیفائن کریں کہ وٹ ول بی دا سکسیس کرائیٹیریا فار دس، بجائے اس کے کہ کہیں وقتی طور پہ ریئیکشنز کرتے جائیں اور اس کے ایکشن ریئیکشن سائیکل میں پھنس جائیں.
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ آئندہ مہینے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق ایک سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا، جبکہ یورپی اور امریکی لیڈروں نے آن لائن اور سرحدوں پر لوگوں کی نگرانی کے لیے سخت اقدامات پر زور دیا ہے. نائجیریا میں ہفتے کے روز دو بم دھماکے ہوئے ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں ایک پرہجوم مارکیٹ میں خود کش بم دھماکے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے. خیال ہے کہ دھماکہ کرنے والی ایک لڑکی تھی جس کی عمر قریب 10 سال تھی. اس دھماکے میں 20 دیگر زخمی ہوئے. ہفتے کے روز ہونے والے اس خود کش دھماکے کے بعد چھان بین شروع کر دی گئی ہے. لبنان کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ شمالی شہر طرابلس میں ایک کیفے میں خود کش بم حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے. یہ کیفے ایک ایسی گلی میں واقع ہے جو طرابلس میں اکثریتی الوی علاقے جبل مسن کو سنی اکثریت والے علاقے باب التابانی سے الگ کرتی ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ اب تک یہ خبریں ختم ہوئیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک نئے قانون کے نفاذ کے بعد غیر قانونی تارکین وطن اب قانونی طریقے سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے درخواستیں دیں گے. اگرچہ اس طرح کی قانون سازی کرنے والی کیلیفورنیا پہلی امریکی ریاست نہیں ہے، لیکن ملک بھر میں غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد کا سب سے بڑا حصہ وہاں رہ رہا ہے. لاس اینجلس سے بھیجی ہوئی رپورٹ ایلزبتھ لی کی بھیجی ہوئی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سعدیہ اسد.
ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے والے دفتر میں لوگوں کی قطار اتنی لمبی ہے کہ اس نے مرکزی دروازے سے باہر نکلنے کے بعد عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. لیکن کرسچن الواراڈو سمیت اپنی باری کا انتظار کرنے والے اکثر لوگوں کو اس صورتحال پر کوئی پریشانی نہیں ہے. الواراڈو کا کہنا ہے ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर एल सल्वाडोर से ताल्लुक रखने वाले एल्वारादो के पास अमेरिका में दाखिले की कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं। ऐसे अफराद को गैर कानूनी तारके वतन भी कहा जाता है। वो एक माली के तौर पर काम करता है और पिछले 8 बरसों में जब से वो अमरीका में रह रहा है ये पहला मौका है कि वो रियासत कैलिफोर्निया में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने का अहल हुआ है। जब वो अपनी शनाख्त और कैलिफोर्निया में रिहाइश का सबूत फराहम कर देगा तो फिर उसकी नज़र का इम्तहान होगा और फिर एक तहरीरी इम्तहान और इसके बाद गाड़ी चलाने का टेस्ट होगा जिसके बाद वो एक लाइसेंस हासिल कर सकता है और किसी मुस्तकिल खौफ के बगैर गाड़ी चला सकता है। एल्वारादो का कहना है आप हमेशा पुलिस से डरते रहते हैं। वो आपकी गाड़ी ले जाती है और इसे वापस लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा रकम अदा करनी पड़ती है। एक मर्तबा एल्वारादो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए और जिसकी कीमत उन्हें $800 की सूरत में अदा करना पड़ी थी। नया कानून बनने से पहले बहुत से ऐसे तारकीन वतन जिनके पास कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चला रहे थे। हैम रॉड्रिगेस कहती हैं कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था क्योंकि वो मुलाजमत करती हैं और अपने खानदान की कफालत करती हैं। बाज़ दफा आपको डर और खौफ के साथ गुजारा करना पड़ता है क्योंकि आपको गाड़ी चलाने की जरूरत होती है क्योंकि आपको जिंदगी गुजारना होती है। ये अल्फाज थे हैम रॉड्रिगेस के। इस साल के शुरू से जब से नया कानून रूबा अमल हुआ है हजारों गैर कानूनी तारकीन वतन ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं। बच्चों के लिए आया के तौर पर काम करने वाली यदारा पिसानो कह रही थी कि ड्राइविंग लाइसेंस की मौजूदगी में वो अपनी कार से महरूम होने के खौफ के बगैर सुकून से गाड़ी चला सकती हैं। नया कानून जहां बहुत से गैर कानूनी तारकीन वतन के खौफ में कमी लाने का सबब बन रहा है वहीं कुछ लोगों के दिलों में नए खदशात भी सर उभार रहे हैं जिसमें एक सरकारी इदारे को अपनी जाती मालूमात फराहम करने से मुतालिक तहफ़ुज़ात और मुस्तकबिल में मुल्क से निकाले जाने का डर भी शामिल है। लेकिन कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल के तर्जुमान अरमांडो बोतेलो कहते हैं कि लोगों को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। कैलिफोर्निया का डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल या DMV दूसरे हुकाम के साथ अपने डेटा का तबादला नहीं करता। हम सिर्फ उस सूरत में मालूमात का तबादला करेंगे जब किसी शख्स पर किसी जुर्म में मुलव्विस होने का शक हो या इस हवाले से उसकी तहकीकात हो रही हो और वो कोई बहुत खास शख्स हो और हुकाम की जानिब से मालूमात के बारे में दरख्वास्त की गई हो। ये अल्फाज थे DMV के तर्जुमान अरमांडो बोतेलो के। नया ड्राइविंग लाइसेंस आम लाइसेंसों जैसा दिखाई देता है जिस पर गाड़ी चलाने वाले की तस्वीर है मासिवाय एक चीज के, इसके दाएं कोने के ऊपर ये इबारत शब्द है विफाकी हदूद का इतलाक होगा। इस लाइसेंस का हामिल जहाज पर सवार होने या किसी विफाकी इमारत में दाखिले के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेंट्रल अमेरिकन रिसोर्स सेंटर की एना ग्रेशिया कहती हैं कि बाज तारकीन वतन को एक और तश्वीश लाहक है। एक डर ये भी है कि उनके साथ मुख्तलिफ बर्ताव किया जाएगा या उनके खिलाफ इम्तियाजी सलूक होगा या फिर ये कि महज एक आम पुलिस एहलकार ये जान सकेगा कि उनके पास इस मुल्क में रहने के कानूनी कागजात मौजूद नहीं हैं और वो खुद को तारकीन वतन कहते हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें कहती हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ इम्तियाजी बर्ताव करना खिलाफ कानून है और इसे एक फायदा तसव्वुर किया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में सियासी उमूर के एक माहिर डैन शॉनर कहते हैं कि हर कोई इस नए कानून के हक में नहीं है।
The argument against the driver's license bill for years and years now has been
ड्राइविंग लाइसेंस के बिल के खिलाफ बरसों से आज तक ये दलील दी जाती रही है कि ये गैर कानूनी रवैये की हौसला अफजाई करता है। लेकिन शॉनर कहते हैं कि कैलिफोर्निया में आम लोगों की राय कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले तारकीन वतन के हक में चली गई है।
Young white voters, young Caucasians are overwhelmingly in favor of broader immigration reform.
नौजवान सफेद फार्म वोटर्स यूरोपीय नजात नौजवानों की एक बड़ी अक्सरियत अब सरहदी इमिग्रेशन इस्लाहात के इस मसले यानी ड्राइविंग लाइसेंस के हक में है जिसकी आम वजह ये है कि वो एक बहुत मुख्तलिफ मुआशरे में पले बड़े हैं। اپنے والدین اور اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے زمانے کی نسبت ان کی سوسائٹی کہیں زیادہ کثیر ثقافتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ امیگریشن کے حوالے سے رویے اور قوانین میں تبدیلیوں کا دائرہ باقی ماندہ ملک میں بھی پھیل جائے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
امریکہ کا شہر لاس اینجلس دنیا بھر میں اپنی جوا خانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ سامعین معاف کیجیے گا، ہم لاس ویگس کی بات کر رہے ہیں، مگر پاکستانی امریکی اس شہر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہاں کیسے رہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہماری ساتھی سارا زمان وہاں ایک خاندان سے ملی۔ آئیے ان کی ملاقات کا احوال آپ کو سناتے ہیں۔
السلام علیکم۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے گھر دعوت دی۔ شکریہ۔
ارے بھائی شازیہ، آپ نے اتنا زبردست سجایا ہے ہمارے لیے دسترخوان، دے تو باتیں کرنی مشکل ہو جائیں گی۔
پھر انجوائے کیجیے،
بڑی ڈسٹریکشن ہے یہاں پہ، تو
پھر آپ انجوائے کیجیے، اللہ کی نعمتیں ہیں انشاءاللہ۔
بالکل۔ یہ بتائیے، آپ لاس ویگس میں رہتی ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا امریکہ آئے ہوئے اور پھر اس شہر میں رہنے کا فیصلہ کیوں کیا؟
ہم لوگ یہاں 2000 میں آئے تھے اور فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تھا، اور ریزن شیئر یہ تھی کہ میری بہنیں یہاں رہتی ہیں۔
یعنی آپ فیملی کے لیے یہاں پر آئیں؟
فیملی کی وجہ سے اس ٹاؤن کو چوز کیا۔
جی، جب ویگس کا خیال آتا ہے ذہن میں، ہم نے دیکھا بھی ہے اس ٹرپ میں، دا اسٹرپ جو ویگس کی آئیکونک جگہ ہے، بڑے بڑے کسینوز ہیں، ہوٹلز ہیں، پھر اس شہر میں ڈرائیو تھرو ویڈنگز پاسبل ہیں، آپ 5 منٹ میں آپ شادی کر کے نکل سکتے ہیں یہاں سے۔ بہت سے ایسے پاکستانی امریکن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جو فکر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں مذہب کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں۔ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ایک ایسے شہر میں رہنے کا جہاں ایسا ماحول ہو؟
ڈپینڈس کہ آپ اپنے دین کو کیسے لے کے چلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں انہیں کہتی تھی کہ آپ چاند پہ بھی چلے جائیں تو ہماری ویلیوز وہی رہیں گی، ہمیں پھر بھی قرآن کو فالو کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے، اور ہم نے اس کے اکارڈنگلی زندگی گزارنی ہے۔
یعنی یہ کبھی مسئلہ نہیں ہوا کہ بچوں کو ٹیمپٹیشن ہوگی ایسی چیزوں کو دیکھ کے جو ویگس میں ہوتی ہیں؟
اس کا زیادہ چیز یہ ہوتی ہے کہ میڈیا، آپ میڈیا کے کتنا کنٹرول کرتے ہیں بچوں کو، انہیں کون سے شوز دیکھنے دیتے ہیں، کون سے نہیں دیکھنے دیتے، اور اگر آپ انہیں صرف روکیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے۔ مین تھنگ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ انہیں وہ ویلیوز دیں، اس ویلیوز کے بعد وہ اکیلے بھی ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ہیں، جہاں بھی ہیں دے ول فالو دیٹ۔
اور 14 سال میں کبھی نہیں محسوس ہوا کہ ویگس کے بجائے کسی اور شہر میں جا کے رہنا چاہیے، یہاں تو کچھ زیادہ ہی
مشکل ہوتا ہے۔ فیل ہوتا ہے، جہاں زیادہ اسٹرانگ مسلم کمیونٹی ہے وہاں جانے کو دل کرتا ہے، جہاں زیادہ گرینری ہے وہاں جانے کو دل کرتا ہے، نیچرل سی بات ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ دس ٹاؤن از ہاسٹائل ٹوارڈز یور ریلیجن، ایسی بات نہیں ہے، پیپل آر گڈ۔
میں آپ کی بیٹی سے بھی بات کرنا چاہوں گی تھوڑی سی، کیونکہ آئی نو وہ یہاں پہ مسلم کمیونٹی میں اور اپنے اسکول میں بہت ایکٹیو ہیں۔ I really want to know about her experience too.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه و...
خدیجہ یہ بتاؤ مجھے، آپ سب سے پہلے، ویگس میں تو لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، آپ آن این ایوریج ڈے اپنی فرینڈس کے ساتھ کیا کرتی ہو، کس طرح انٹرٹین کرتی ہو اپنے آپ کو؟
ہم جاتے ہیں ریسٹورینٹس پہ، فوڈ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور یا پھر ایک ریزرویشن فار اینیمل اسپرنگس پریزرو، ویری انٹرسٹنگ، تو پھر وہ ہم ادھر جاتے ہیں تھوڑے سے پلیسز۔
رائٹ، سو ایونیوز ہیں پاکستانی اور مسلم بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی۔
جی،
مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے اسکول میں بھی بہت ایکٹیو ہو ایز اے مسلم اسٹوڈنٹ، اور آپ مائنورٹی میں ہو اسکول میں، تو مجھے تھوڑا سا اپنا بتاؤ کہ اسکول میں آپ باقی بچوں سے جو مختلف ہو، تو واٹ از اٹ دیٹ یو ڈو جس سے آپ دوسرے بچوں کو اسلام کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں بتاتی ہو؟
آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، بی اوپن، تو پھر میں ویری سوشل ہوں، آئی ڈونٹ ٹرائی ٹو سٹے کوائٹ، ٹرائی ٹو بی ایکٹیو ود دا اسٹوڈنٹ باڈی، اور جب یو نو لوگ مجھ پہ دیکھتے ہیں، دے آسک کوئسچنز، یو نو وائی ڈو یو ویئر دا اسکارف، اور یو نو آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ اٹ، آئی ٹیل دیم یو نو part of my religion.
آپ نے اتنی ایفرٹ کی، اردو اتنی اچھی بولی ہمارے ساتھ، تو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ آپ کو کچھ زبردست اسنیکس جو آپ کی امی نے باہر رکھی ہیں نکال کے، وہ کچھ ایز اے ریوارڈ دی جائیں، ٹھیک ہے؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ خدیجہ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلو فرمغل. پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ میں ایک بدترین ٹریفک حادثے میں کم از کم 59 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ ہفتے کو دیر گئے کراچی کے سپر ہائی وے کے لنک روڈ پر پیش آیا، جہاں کراچی سے شکارپور جانے والی بس اور مخالف سمت سے آنے والے آئل ٹینکر سے ٹکر کے بعد آگ بھڑک اٹھی. کمشنر کراچی شعیب صدیقی کے مطابق آئل ٹینکر اپنے آگے جانے والی گاڑی کو اوور ٹیک کرتے ہوئے سامنے سے آنے والی بس سے جا ٹکرایا. تصادم کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور ٹینکر پر لدے تیل کے باعث اس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی. پولیس اور امدادی کارکن جائے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا. حکام کے مطابق متعدد لاشیں اس وقت تک جھلس چکی ہیں جبکہ ان کی شناخت ممکن نہیں رہی ہے. پاکستان اور ایران کے عہدیداروں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات، خصوصاً تجارت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ روابط میں اضافے کے عزم کا اظہار کیا ہے. ایران کے سیستان و بلوچستان صوبے کے گورنر جنرل آقائی علی اوسط ہاشمی نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دورے کے موقع پر پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ مختلف دو طرفہ امور پر بات چیت کی ہے. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان اور ایران کے اعلیٰ عہدیداروں میں دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر کشیدہ صورتحال کے تدارک اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا ہے. اتوار کو کوئٹہ میں ایرانی صوبے سیستان بلوچستان کے گورنر علی اوسط ہاشمی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی صوبے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا تھا کہ ان کی ایرانی عہدیدار سے ہونے والی ملاقات میں سلامتی کے امور سمیت دو طرفہ تجارتی روابط کو بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی اور فریقین نے اس زمین میں مثبت پیش رفت جاری رکھنے پر اتفاق کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقوں کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایک اہم اجلاس رواں ماہ ہوگا، جس میں حالیہ مہینوں میں سرحد پر پیش آنے والے واقعات اور مستقبل میں ان کے تدارک کی مشترکہ کوششوں پر بات چیت ہوگی.
ہماری خواہش ہے کہ مختلف وقتوں میں جو سرحدی واقعات ہوتے ہیں ہم ان کو مل جل کے ان کا مقابلہ کریں، اور اس سلسلے میں 27 اور 28 تاریخ کو ہمارا بارڈر کمیٹی کا بھی ایک تفصیلی میٹنگ ہو رہا ہے. جو واقعات جو ہے نا پاکستان میں ہوئے ہیں ان کی تفصیلات ہم ویسی کل بھی دے چکے ہیں اور انشاءاللہ بارڈر اس میں دے دیں گے، اور ان کی طرح وہاں ایران میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی ان کی تفصیلات وہ ہمیں دے چکے ہیں اور ہمیں مزید دے دیں گے.
ایرانی صوبے کے گورنر اوسط ہاشمی کا کہنا تھا کہ ماضی میں دونوں ملکوں کی سرحد پر کوئی کشیدگی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن حالیہ مہینوں میں بعض شرپسند عناصر کی کاروائیوں کی وجہ سے یہاں صورتحال میں تناؤ دیکھا جا رہا ہے.
برای این باوران کہ آرام ترین مرز و آسودہ ترین مرز برای دولت پاکستان،
انہوں نے کہا کہ ہر ملک کے دشمن ہوتے ہیں اور ایران کی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ جو دونوں ملکوں کے تعلقات خراب کرتے ہیں ان کا کلا کما کیا جائے. حالیہ مہینوں میں پاک ایران سرحد پر دونوں جانب سے ایک دوسرے پر یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فورسز نے کارروائیاں کی جن میں دونوں جانب متعدد سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت چاہتی ہے کہ پنجگور، تربت اور گوادر میں تفتان کے 0 پوائنٹ کی طرز پر تجارتی منڈیاں قائم کی جائیں تاکہ ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے. انہوں نے ایران کے ساتھ 1000 میگا واٹ بجلی کے ایک منصوبے کو بھی پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا کہا. پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی دوستانہ تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ سرحدوں پر پیش آنے والے اکا دکا تشدد کے واقعات ان کے دیرینہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوں گے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
پاکستان پر امریکی ڈرون حملوں کی تعداد میں 2014 میں 32% سے زیادہ کمی آئی. یہ بات پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس دہشت گرد حملوں میں ہلاکتیں 30% کم ہوئیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان میں گزشتہ سال مشتبہ امریکی ڈرون حملوں، دہشت گردانہ واقعات اور ان میں ہونے والی اموات میں سال 2013 کی نسبت 30% سے زائد کمی دیکھی گئی۔ یہ انکشاف سلامتی کے امور سے متعلق ایک غیر سرکاری ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پاکستان کے شمال مغرب میں 21 ڈرون حملے ہوئے، جو کہ 2013 کی نسبت 32% کم تعداد ہے، اور ان حملوں میں 144 افراد ہلاک اور 29 زخمی ہوئے۔ گزشتہ سال تقریباً 6 ماہ تک ڈرون کارروائیوں میں تعطل رہا، جس کی وجہ پاکستانی حکومت کا شدت پسندوں کے ساتھ مذاکراتی عمل کا سلسلہ بتائی جاتی ہے۔ مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہونے پر جون 2014 میں پاکستانی فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی تھی، اور 6 ماہ کے تعطل کے بعد جولائی میں ڈرون کی کارروائیاں بھی بحال ہوتی نظر آئیں۔ امریکہ ڈرون حملوں کو انسداد دہشت گردی کی جنگ میں ایک مؤثر ہتھیار گردانتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں گزشتہ سال ڈرون حملوں میں کمی کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا،
آپریشن ضرب عز اور اس سے پہلے بھی جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے ریلوکیٹ کرنا شروع کر دیا تھا آن دی ادر سائڈ آف دی بارڈر، تو اب دیکھیں گے کہ وہاں پہ افغانستان میں جو ڈرون حملوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ بارڈر ایریا کے اندر ہی، لیکن وہ زیادہ جو اٹیکس ہیں دوسری سائڈ کے اوپر ہیں۔ بہت سارے جو القاعدہ کے لوگ ہیں وہ ریلوکیٹ بھی کر گئے ہیں اس ریجن سے، وہ یا تو وہ سیریا اور عراق چلے گئے ہیں یا پھر یمن کی طرف وہ نکل گئے ہیں۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جن دہشت گردوں سے امریکہ کی اندرونی سلامتی کو خطرہ تھا، وہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یہاں سے ریلوکیٹ کیا۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں گزشتہ سال 26 خودکش حملوں سمیت تشدد کے 1200 سے زائد واقعات ہوئے، جن میں 1723 افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ تعداد بھی 2013 کی نسبت 30% کم ہے۔ پاکستانی فورسز نے ملک بھر میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں، جبکہ گزشتہ ماہ پشاور کے ایک اسکول پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد ان میں مزید تیزی آئی ہے۔ حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردوں کو ملک کے کسی بھی کونے میں چھپنے کی جگہ نہیں دی جائے گی، اور ان کے حامیوں کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی ایک سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے کارکنوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج اور سوک کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد اتوار کو ملک اقتصادی مرکز کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ہڑتال کی سی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہڑتال کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
اتوار کو متحدہ قومی موومنٹ کے یوم سوک کے نتیجے میں کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں میں معمولات زندگی متاثر رہے، پھر شام کو بند دکانیں کھلنا اور ٹریفک سڑکوں پر آنا شروع ہو گئی۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ایم کیو ایم کے رہنماؤں اور کارکنوں نے کراچی میں وزیر اعلی ہاؤس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا اور کہا کہ ان کے کارکنوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہلاک ہونے والے کارکنوں کی لاشوں سمیت اس دھرنے میں متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ لواحقین سے اظہار ہمدردی کریں، لیکن 15 منٹ میں ایسا نہ ہونے پر متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما حیدر عباس رضوی نے پیر کو بھی یوم سوک کا اعلان کیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے دھرنا ختم ہونے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
مان لیے آپ کے اور وہ مطالبہ تھے، کوئی جج انکوائری کرے، جج انکوائری کرے گا، پولیس والے کو سسپینڈ کیا جائے، پولیس والے کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اب اگر مزید کوئی مطالبات ہے تو وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔
بعد میں اتوار کو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے اپنی جماعت سے کہا کہ پیر کی ہڑتال کی کال واپس لے لی جائے، اور یوں ایم کیو ایم کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ پیر کو ایم کیو ایم یوم سوگ تو منائے گی لیکن ہڑتال نہیں کی جائے گی، اور کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے اور ٹریفک بحال رہے گی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
16 دسمبر کو طالبان کی جانب سے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کے جاں بحق ہونے کے ایک ماہ بعد اب ملک بھر میں اسکول 12 جنوری سے کھل رہے ہیں۔ حکومت نے تمام اسکولوں کی انتظامیہ کو سیکیورٹی کے انتظامات بہتر بنانے کی سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں سیکیورٹی سے متعلق انتظامات مکمل کرنے کے بعد پیر سے اسکولوں میں تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ پشاور میں ایک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد ملک بھر میں نہ صرف موسم سرما کی تعطیلات ایک ہفتہ قبل ہی دے دی گئی تھیں، بلکہ ان میں 10 روز کی توسیع بھی کر دی گئی تھی۔ پشاور اسکول پر حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اسے ملکی تاریخ کا بدترین دہشت گرد حملہ قرار دیا گیا۔ اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی اور حفاظتی انتظامات سے متعلق محلی حکام کے بقول متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں عمارتوں کی بیرونی دیواروں کو بلند کرنے اور مسلح محافظ تعینات کرنے کے علاوہ ایسے آلات و مواصلاتی نظام وضع کیا گیا ہے جسے کسی بھی ہنگامی حالت میں اسکول سے فوری طور پر اس کی اطلاع قریبی پولیس اسٹیشن تک پہنچ جائے گی۔ سلامتی کے امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب بھی اسکولوں کی حفاظت کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں تعلیمی اداروں کو اپنے طور پر بھی قابل ذکر اقدامات کرنے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تو شروع کر رکھی ہے، لیکن اسے مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔
پہلا تو کام یہی ہے کہ ان کو آپ حملے کرنے کے لیے نکلنا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو فورسز ہیں، ریئیکشن فورسز ہیں، وہ آپ ضرور تیار کریں، جگہ جگہ پر آپ ریئیکشن فورس لگائے، جو کوئی بھی ایسی حادثہ ہوتی ہے تو امیڈیٹلی وہ ریئیکٹ کر سکتی ہو۔ تیسرا، اسکول کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بھی کچھ نہ کچھ کرے، کیونکہ کرنا چاہیے ان کو اور کر سکتے بھی ہیں۔
وفاقی دارالحکومت میں پاکستان کے ایک بڑے نجی تعلیمی ادارے کی پرنسپل مہوش علی شگری کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں بچوں اور اسکول کے عملے کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں حفاظتی تدابیر اپنانے سے متعلق تربیت فراہم کی جاتی ہے اور سلامتی کے حالیہ خدشات کے تناظر میں بچوں اور ان کے والدین کے لیے بھی رہنما اصول وضع کیے گئے ہیں۔
ریگولرلی ایک تو ہماری اسکول پریکٹس ہی ہے لاک ڈاؤن ڈرلز کی، ہم کرتے رہتے ہیں، ہمارا اسکیڈول ہے فار دا انٹائر ایئر جو پلان آؤٹ ہوتا ہے، اس کے لیے لاک ڈاؤن ڈرلز ہوتے ہیں، ایویکیویشن ڈرلز ہوتے ہیں جو کانسٹنٹلی پریکٹس کیے جاتے ہیں اسکول پریمیسز میں۔ بچے بھی، ان کو بھی اتنی زیادہ پریکٹس رن ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی الارم ساؤنڈز آف، کوئی ڈرل ہو رہی ہے تو آپ نے کس طریقے سے جو ہے ایویکیویٹ کرنے اپنے کلاس روم کو بڑے ڈسپلن مینر میں، یا اگر لاک ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ نے دروازے کھڑکیاں کس طرح شٹ ڈاؤن کرنی ہے اور آپ نے کہاں پہ آپ کی ہائیڈنگ پلیس ہے اینڈ سو آن۔ تو وہ بچے اور ٹیچرز کافی ویل اویئر ہیں۔
عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسکولوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات اپنی جگہ، لیکن معاشرے کے تمام طبقات کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کے ملکی معیشت جو ایشیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت ہے، اب ایک ترقی کا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ مسٹر مودی نے وائبرنٹ گجرات کے نام سے منعقدہ سربراہی اجلاس میں عالمی لیڈروں کو بتایا کہ بھارت بہت جلد اقتصادی اصلاحات مکمل کر لے گا اور مستحکم ٹیکسوں کے ساتھ ایسی واضح پالیسیوں کو لاگو کرنے کی کوشش کرے گا جو عالمی سطح پر سرمایہ کاری کو متوجہ کرے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اور عالمی بینک کے سربراہ جم یونگ کم نے بھی اس سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ کیری نے امریکہ بھارت تجارت میں اضافے پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اپنے دورے جنوبی ایشیا کے دوران امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی تعلقات کی فروغ کی حوصلہ افزائی کریں گے، جبکہ وہ اپنے دورے یورپ کے دوران وہ ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے، جس کا متوقع محور ایران کا جوہری پروگرام ہوگا۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پیرس میں 10 لاکھ سے زائد افراد ایک مارچ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو دہشت گردی کے اس ہولناک واقعے کے بعد بے مثال یکجہتی اور اتحاد کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں 17 افراد گزشتہ ہفتے ہلاک ہو گئے۔ عالمی لیڈروں نے فرانس کے صدر فرانسوا اولاں کے ساتھ اس مارچ میں شرکت کی جو اس کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد اس اتحاد ریلی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون، جرمن چانسلر اینگلا مرکل، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ اور ملکہ بھی آج کی اس ریلی میں شریک ہوئے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ آئندہ مہینے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق ایک سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا، جبکہ یورپ اور امریکی لیڈروں نے آن لائن اور سرحدوں پر لوگوں کی نگرانی کے لیے سخت اقدامات پر زور دیا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے اتوار کے روز پیرس سے 18 فروری کی میٹنگ کا اعلان کیا، جہاں انہوں نے گزشتہ ہفتے فرانس میں دہشت گردانہ واقعات کے تناظر میں دہشت گردی سے متعلق ہنگامی کانفرنس میں شرکت کی۔ ان واقعات میں 17 افراد مارے گئے۔ انڈونیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایئر ایشیا کی کریش کرنے والے جہاز کی جگہ معلوم کر لی ہے اور انہیں ڈیٹا ریکارڈرز کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ میری ٹائم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلیک باکس جہاز کے ٹکڑوں کے درمیان پڑے ہیں، اس لیے انہیں وہاں سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایئر ایشیا کی پرواز 8501 ایئر بس A320 تھی جو 28 دسمبر کو شمالی بحیرہ جاوا کے اوپر کریش کر گئی تھی اور اس میں سوار تمام کے تمام 162 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جہاز کا پچھلا حصہ گزشتہ کل ستیاب پر لایا گیا تھا، لیکن اس میں سے بلیک باکس نہیں ملا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ باکسز پچھلے حصے سے الگ ہو گئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے۔
جاوا کے سمندر میں دو ہفتے قبل گر کر تباہ ہونے والی ایئر ایشیا کی فلائٹ 8501 کو تلاش کرنے والی ٹیموں کا کہنا ہے کہ انہوں نے فلائٹ کا ریکارڈ حاصل کرنے والے ڈیٹا ریکارڈر اور جہاز کے مرکزی حصے کا پتہ چلا لیا ہے۔ جہاز کے اس حادثے میں 162 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ متلاشی ٹیموں نے امید ظاہر کی ہے کہ پیر کے روز موسم میں متوقع بہتری سے اس جہاز سے بلیک باکس اور نعشوں کو باہر نکالنے میں مدد ملے گی۔ بینکاک سے رون کاربن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
شدید ہواؤں اور موجوں کی طغیانی نے متلاشی ٹیموں کے لیے جہاز کے ڈیٹا ریکارڈر اور اس کے مرکزی حصے کی تلاش میں مشکلات پیدا کی ہیں۔ انڈونیشیا سے حکام نے بتایا ہے کہ تلاش کے آلے نے 10.4 میٹر کے حجم کی ایک چیز کی نشاندہی کی، جس سے امید پیدا ہوئی ہے کہ جہاز کا مرکزی حصہ تلاش کر لیا گیا ہے۔ مغربی کیلیمانٹن کے قصبے پنگکلان بند کے پانیوں کی 30 میٹر گہرائی میں ملبہ دیکھا گیا ہے، لیکن شدید بہاؤ کے سبب بہت معدوم دکھائی دے رہا ہے۔ ہفتے کے روز متلاشی ٹیموں کو 4 کلومیٹر کے فاصلے سے جہاز کے پچھلے حصے کی نشاندہی ہوئی تھی۔ غوطہ خوروں نے کہا ہے کہ پیر کے روز پانیوں کے پرسکون ہونے کی امید ہے، جس سے بلیک باکس اور جہاز کے مرکزی حصے کے نکالے جانے کی توقع ہے۔ اب تک جہاز سے 48 نعشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں 24 کی سورابایا میں فورینزک سینٹر میں شناخت ہو چکی ہے۔ ہو ریچی سڈنی میں قائم ایک ادارے میں ایویشن کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملنے والا جہاز کا ڈھانچہ اور بلیک باکس حادثے کے بارے میں اہم معلومات فراہم کریں گے۔ جہاں تک جہاز کے ڈھانچے کا تعلق ہے، اس سے بہت کچھ معلوم ہوگا کہ ہوا کیا۔ وہ مختلف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ضمن میں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جہاز پانی میں کیسے گرا۔ انڈونیشیا کے محکمہ موسمیات نے بتایا تھا کہ موسم کی خراب صورتحال جہاز کے حادثے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ صدر جوکو ودودو نے کہا ہے کہ جہاز کے اس حادثے نے انڈونیشیا کی ایئر مینجمنٹ یعنی فضائی محکمے کے اندر وسیع در خرابیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
لبنان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شمالی شہر طرابلس میں ایک کیفے میں خود کش بم حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے۔ یہ کیفے ایک ایسی گلی میں واقع ہے جو طرابلس میں اکثریتی الوی علاقے جبل محسن کو سنی اکثریت والے علاقے باب التابانی سے الگ کرتی ہے۔ نائجیریا کے شمالی علاقے میں باغبانی قصبے پر عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے قبضے کو ہفتے کے روز 7 روز گزر چکے ہیں۔ اس قصبے پر قبضے کے بعد بوکو حرام کے ارکان نے قریبی دیہاتوں پر چڑھائی کرنا شروع کر دی تھی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرل گیل۔
3 جنوری کو جب بوکو حرام کے عسکریت پسندوں نے باغا قصبے پر دھاوا بولا تو وہاں کے مقامی مچیرے یحییٰ ٹاکا کومی اپنی بیویوں میں سے ایک اور اپنے چند بچوں کے ہمراہ 4 روز تک بھاگتے اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپتے چھپاتے دارالحکومت میدوگوری پہنچے۔ ٹاکا کومی بتاتے ہیں، میں نے تب سے اپنے 4 بچوں اور بڑے بھائی کو نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حملے کے 1 روز بعد انہوں نے میرے بھائی کو دبان شاتا نامی گاؤں کے قریب دیکھا تھا، لیکن مجھے ان کی زندگی کے بارے میں تشویش ہے، کیونکہ خدا ہی جانتا ہے کہ دبان شاتا کے علاقے میں کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ بوکو حرام نے نائجیریا کی فوج سے باغا قصبے کا قبضہ حاصل کیا تھا۔ بچ جانے والوں نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ فوجیوں کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تھا اور پھر انہیں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ باغیوں نے قصبے سے باہر جانے والے راستے بند کر دیے اور پھر وہاں سے جان بچا کر بھاگنے والے دیہاتیوں کا جھاڑیوں میں بھی پیچھا کیا۔ کچھ لوگوں نے چھوٹی کشتیوں یا پھر تیر کر جھیل چاڈ عبور کرنے کی کوشش کی۔ ٹاکا کومی کا کہنا ہے کہ ارد گرد کے دیہاتوں میں کئی دنوں تک قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ ٹاکا کومی بتاتے ہیں، چاڈ جھیل کے قریب بہت سے افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ بوکو حرام نے کشتیوں کے راستے بند کر دیے تھے، اور جو بھی کشتی وہاں سے گزرتی تھی اس پر سوار لوگوں کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ باغا کے علاقے سے کئی ہزار افراد جنوب مشرق میں میداگوری کو بھاگ گئے، اور کم از کم 7,000 کے قریب لوگ چاڈ کی جانب فرار ہو گئے۔ شمالی صوبے بورنو کے سینیٹر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں باغا کے ارد گرد کم از کم 8 ایسے دیہاتوں کا علم ہے جن پر گزشتہ 1 ہفتے کے دوران دھاوا بولا گیا اور پھر انہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں اب تک مرنے والوں کی کل تعداد کا علم نہیں ہے۔ موبائل فون کی سروس بند کر دی گئی ہے، اور علاقے پر بوکو حرام کا قبضہ ہے۔ جمعے کے روز نائجیریا کی حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ فضائیہ کی مدد سے فوج قبضہ واپس لینے کے لیے جنگ کر رہی ہے۔ ادھر میدوگوری میں صوبائی حکومت نے باگا سے بے گھر ہونے والے افراد کو اساتذہ کے لیے بنائے گئے نئے کوارٹروں میں پناہ دی ہے۔ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ 2000 افراد کے لیے امداد فراہم کر رہی ہے۔ عام شہریوں پر مشتمل رکھوالی کرنے والے سویلین جے ٹی ایف نامی گروپ کا جمعے کے روز کہنا تھا کہ انہوں نے بوکو حرام کے 3 مشتبہ ارکان کو گرفتار کیا ہے جو بے گھر ہونے والے افراد کے درمیان چھپے ہوئے تھے۔ گرفتار ہونے والوں میں سے ایک 27 سالہ گاربا محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس نے باگا پر چڑھائی میں حصہ لیا لیکن پھر وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بوکو حرام نے اس سمیت 40 دیگر مردوں کو زبردستی بھرتی کیا تھا۔ بات کرتے وقت گاربا محمد خاصا پریشان اور شکستہ حال نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی روداد سناتے ہوئے بتایا، بوکو حرام نے ہمیں باگا کی ایک مسجد میں اکٹھا کیا اور پھر دھمکی دی کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہمیں اور ہمارے خاندان والوں کو قتل کر دیں گے۔ کیمپ میں ہمیں نشہ آور دوا پلائی گئی اور ہم سے زبردستی کہا گیا کہ ہم یا تو لوگوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیں ورنہ اپنے کمانڈر کی گولی کا نشانہ بنیں۔ میں نے 6 افراد کو ہلاک کیا۔ بالآخر ایک روز میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ رکھوالی گروپ کا کہنا ہے کہ وہ تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بوکو حرام نے زبردستی سینکڑوں نوجوانوں کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا اور سینکڑوں ہی کی تعداد میں عورتوں اور لڑکیوں کو اغوا کیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دہشت حاضر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک نیا پروگرام لے کر۔ برطانیہ کی ایک ریسرچ ٹیم نے سمندر کی گہرائی میں 12 آتش فشانوں کے ایک سلسلے کا پتہ چلایا ہے۔ یہ سلسلہ جنوبی اوقیانوس میں دور افتادہ ساؤتھ سینڈوچ جزائر کے قریب ہے۔ انٹارکٹک خطے میں پہلی بار آتش فشانوں کا اتنا بڑا سلسلہ دریافت ہوا ہے۔ بی اے ایس یعنی برٹش انٹارکٹک سروے کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان بڑے آتش فشانوں میں 7 ابھی تک فعال ہیں۔ بعض پہاڑوں کی چوٹیاں سمندر کی تہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کی بلندی تک اٹھتی چلی گئی ہیں اور اتنی اونچی اور بلند ہیں کہ پانی کی سطح کے اوپر دیکھی جا سکتی ہیں۔ بعض آتش فشانوں کے دھانے تقریباً 5 کلومیٹر چوڑے ہیں۔ سروے ٹیم کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں آتش فشاں موجود ہیں لیکن ابھی تک ان کا پتہ چلانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ ہم اسی علاقے کو کھوجنے کے لیے اس لیے نکلے کہ نقشے پر یہ حصہ خالی پڑا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بڑے علاقے میں کیا کچھ موجود ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ سمندر کی تہ کا جائزہ لیا جائے تاکہ نقشے پر واضح کر دیا جائے کہ یہاں پر کیا چھپا ہے۔ جب سمندر کی تہ میں موجود یہ آتش فشاں پھٹتے ہیں تو اس سے طاقتور قدرتی اور فطری عمل سامنے آتا ہے، جیسے سونامی۔ بی اے ایس ٹیم کا کہنا ہے کہ اس دریافت کے بعد اب ریسرچرز کو مدد ملے گی کہ وہ اس عمل کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ بی اے ایس ریسرچ ٹیم نے ایک مخصوص نوعیت کی سونر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سمندر کی تہ کا نقشہ تیار کرنا شروع کیا ہے۔ اگرچہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں کا 3D میپنگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھرپور انداز میں مشاہدہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن سائنسدان بتا سکتے ہیں کہ یہ آتش فشاں ہیں۔ ریسرچر کہتے ہیں کہ ان کی کون یا پھر مخروطی بناوٹ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ممکن ہے کہ یہ آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ اس کے علاوہ ریسرچروں نے یہاں سے ملنے والے مادے پر کیے جانے والے تجربوں کی مدد سے بھی معلوم کیا ہے کہ یہ آتش فشانی راکھ اور سیاہ لاوے کے ٹکڑوں سے مشابہ ہیں۔ پھر ان آتش فشاں پہاڑوں سے خارج ہونے والے گرم پانی سے ایک منفرد ایکو سسٹم یا ماحولیاتی نظام تشکیل ہوا ہے، جس میں کئی ایسی نوعیت کی مخلوقات کی بحری زندگی کے بارے میں پتہ چلا ہے جو کہیں اور پائی ہی نہیں جاتی۔ ان آتش فشانوں کے بارے میں 1962 میں بھی اشارہ ملا تھا جب ایک بحری جہاز نے یہ خبر دی تھی کہ اس علاقے میں کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہے۔ ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں کہ منجمد اور بالکل الگ تھلگ صورتحال کے باوجود ریسرچ کی مہم بور کرنے والی نہیں، کیونکہ ہر لمحے ایک نئی پوشیدہ دنیا سامنے آتی ہے جسے پہلے انسانی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ برٹش انٹارکٹک سروے ایک کلیدی انٹرنیشنل انوائرنمنٹل ریسرچ سینٹر ہے، جسے آپ بین الاقوامی ماحولیاتی تحقیقی مرکز کہہ سکتے ہیں، اور انٹارکٹک میں برطانیہ کی قومی سطح پر ہونے والی سائنسی سرگرمیوں کا ذمہ دار ہے۔ تو جب بھی سمندر میں موجود ان آتش فشانوں کے بارے میں کچھ اور دلچسپ معلومات ملی ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی میں بیچے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن.
پاکستان کے ایک معروف گلوکار ندیم عباس سے آپ کی ملاقات کرا رہی ہیں, شریک گفتگو ہیں شہناز عزیز.
سامی, ندیم عباس لونے والا ہمارے ساتھ ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو گانا ہے بسم اللہ کرا, یہ کچھ سگنیچر سانگ ہو گیا ہے آپ کا؟
جی ڈیفینیٹلی, لوگوں نے اس کو پسند کیا اور محبت کی ہے اس گانے کو, جسے کہہ لیں کہ بابا کے نام کے ساتھ ساتھ کہ جی اللہ تعالیٰ لونے والا کا بیٹا ہونا, اور وہ ایک الگ ایک انٹروڈکشن تھا. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ گانا ہوا تو واقعی یہ سگنیچر بن گیا اور لوگوں نے اس کے ساتھ مجھے پہچانا اور مجھے گانا.
ندیم, آپ کے والد جو ہیں اللہ دیتا لونے والا, وہ خود ایک بہت ہی معروف لوک فنکار ہیں, تو یہ شوق آپ کو خود سے بھی تھا یا والد کی وجہ سے پیدا ہوا یا گھر کا ماحول تھا, یعنی کس طرح سے میوزک کی جانب آپ کا رجحان ہوا؟
میوزک تو کیونکہ وہ کہتے نا کہ روح کی غذا ہے, ہر ایک میں ہوتی ہے, جو میوزک فیملی سے نہیں ہے ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں موسیقی ضرور ہے. لیکن یہ جب آپ کسی میوزیکل فیملی میں اتنے بڑے جب اساتذہ والدین کی شکل میں ہو آپ کے پاس, تو پھر میرا خیال ہے کہ شوق نہ ہو میوزک تو یہ بھی بدقسمتی ہوتی ہے. تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس فیملی میں اور مجھے سعادت ہوئی اس باپ کا بیٹا ہونے کی, کہ جن کا میوزک مجھے ہمیشہ اٹریکٹ کرتا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں ان جیسا گاؤں. لیکن وہ خواہش تو میری خیر یعنی وہ رہے گی, کیونکہ ہی از ون اینڈ اونلی. تو میں کیونکہ بابا سے ہی مجھے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا اسٹارٹ میں, میرا اپنا بہت زیادہ شوق تھا میوزک کا.
تو کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟
جی ہم لوگ ماشاء اللہ پانچ بہن بھائی ہیں اور تین بھائی ہیں ہم لوگ اور دو بہنیں ہماری. تو باقی میوزک میں اور کوئی بھی نہیں ہے, میوزک صرف میں ہی کر رہا ہوں پروفیشنلی. باقی اپنے شوق کے لیے یا سننے کی حد تک یا جسٹ فار فیملی سنگنگ جو ایک ہمارا ہوتا ہے وہ تو ہے, لیکن پروفیشنلی تو اور کوئی بھی نہیں کر رہا.
آپ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہوں گے, لونے والا یہ کیا آپ کے علاقے کا نام ہے, گاؤں کا نام ہے, یہ نام میں کیا ہے؟
لونے والا جو ہے چنیوٹ اور فیصل آباد کے درمیان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے لونے والا.
والد کا تو سمجھ میں آتی ہے مجھے بات, کہ ظاہر ہے وہ وہاں پیدا ہوئے ہوں گے, پلے بڑے ہوں گے, لیکن آپ نے جو اس سے وابستگی رکھی تو آپ کو بھی اپنے گاؤں سے اتنا ہی پیار ہے یا صرف والد کی وجہ سے؟
بالکل, مجھے بھی اتنی ہی محبت ہے کہ جس نے ہمیں اتنا بڑا آرٹسٹ دیا اس گاؤں نے, اور اس کا نام کنٹینیو کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے اپنے والد کا ایک نام کے ساتھ جو ایکسٹینشن ہے اور جو سمبل بھی ہے ان کا لونے والا. تو یہ برانڈ بناتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے, تو لونے والا جب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا اور اللہ نے جس طرح سے انہیں عزت دی اور ان کے گاؤں کے اس نام کو بھی, تو میرا بھی فرض اور حق بنتا ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کروں اور اس نام کو سمبل کے ساتھ زندہ رکھو.
ویسے ثابت ہوا کہ اچھے بیٹے بھی ہیں آپ, بہت اچھے. چلیے ندیم, ہمارے کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ظفر اقبال ہے بہاڑی سے. جی ظفر اقبال صاحب.
جی جی
باجی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ظفر صاحب.
والد گرامی جو ہے نا ہمارے بہاڑی میں بہت فنکشنوں میں تشریف لائے, قریب بیٹھ کر ان کو سنا بھی صحیح, لیکن یہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو استاد اپنے گھر میں مل گئے اور بڑے بہت بڑے استاد مل گئے ان کے والد صاحب. جی
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھے شہناز عزیز, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور ہمارے انجینئر ہیں دل بار. اپنی میزبانی لوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.